پروگرام جہان رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری. سلام قبول کیجیے. صحابہ جن موضوعات پر ہم گفتگو کریں گے ان کی فہرست ذرا طویل ہے. سب سے پہلے ہم گفتگو کریں گے پاکستان میں مسیحی برادری پر حملوں کے حوالے سے, جس کے بعد دو پاکستان کی سیاسی صورتحال کا تذکرہ ہوگا اور اینٹی ٹیررسٹ جو کانفرنس ہوئی ہے اس کی بات ہوگی, اور پاکستان میں جو ٹیکس ایمنیسٹی دی جا رہی ہے اس کے سلسلے میں پوچھیں گے کہ اس کے سیاسی مضمرات کیا ہوں گے. پاکستان کے وزیر اعظم افغانستان کا دورہ کرنے والے ہیں, اس پر بات ہوگی. پھر پاکستان نے جو کرشن گنگا ہائیڈل پاور پروجیکٹ کے اوپر اعتراضات کیے ہیں اور ورلڈ بینک سے رجوع کیا ہے, اس سلسلے میں بات کریں گے. اور آخر میں یو ایس چائنا ٹریڈ کے حوالے سے گفتگو ہوگی. تو ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے سربراہ ڈاکٹر مہندی حسن صاحب اور سینٹر فار سوشل جسٹس کے پیٹر جیک بو ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. پاکستان کے شمال مغربی صوبے بلوچستان میں مسیحی برادری پر حالیہ مہینوں میں دو مہلک حملوں کی ذمہ داری شدت پسند تنظیم داعش نے قبول کرنے کا دعویٰ کیا ہے. داعش کی طرف سے اگرچہ اس سے قبل بھی پاکستان میں کئی حملوں کی ذمہ داری قبول کی جاتی رہی ہے, لیکن مسیحی برادری کو ہدف بنانے کے بعد اب ملک میں یہ برادری انتہائی خوف زدہ ہے. ڈاکٹر مہندی حسن, یہ فرمائیے کہ جو مذہبی انتہا پسندی کو ہوا دی جا رہی ہے خاص طور پر داعش جیسے گروپوں کی طرف سے, اس کا سدباب کس طرح سے کیا جا سکتا ہے؟
دیکھیے, اس پہ تو بہت دفعہ بات چیت کی ہے ہم نے.
جی جی,
اور کرتے رہتے ہیں,
ہم یہی کر سکتے ہیں, بات چیت کرتے رہیں بس.
لیکن یہ کہ پاکستان میں ریلیجیوسٹی جتنی بڑی ہوئی ہے, اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ حکومت کی پالیسیز ایسی ہیں جس میں ان کا رویہ معذرت خواہانہ ہو جاتا ہے جب بھی مذہب کا سوال آتا ہے کسی مسئلے, اور وہ ایکشن نہیں لے سکتے جو انہیں لینا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب مثلاً آپ دیکھیں, بہت سی جگہوں پہ دھرنے دیے ہوئے ہیں ریلیجیس آرگنائزیشن نے, اس سے ٹریفک میں بھی رکاوٹ ہے, اس میں لوگوں کو تکلیف بھی ہے, لیکن حکومت کوئی ایکشن لینے کے لیے تیار نہیں ہے اس پہ.
جی,
یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جس میں یہ فیصلہ کرنا ضروری ہے کہ وہ جو پالیسیز ہیں ان کی, میرا خیال یہ ہے ذاتی کہ موجودہ حکومت جو ہے یہ حکومت ہے اور ان میں اتنی جرت نہیں ہے کہ یہ اس قسم کے فیصلے کر سکے جس سے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہتر ہو جائے پاکستان میں. اور یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے, یہ ریلیجیوسٹی کا جو مسئلہ ہے یہ تو بہت پاکستان کا 70 سال پرانا مسئلہ ہے, اس میں ہر سال اضافہ ہو جاتا ہے. جی
جی, پیٹر جیکب صاحب, یہ بتائیے آپ مجھے کہ مسیح برادری اس وقت تو, اور یہ دوسری جو کمیونٹیز ہیں جو مائنورٹیز میں کہی جاتی ہیں جیسے ہندوز بھی ہیں, کیا واقعی اس ملک میں صرف داعش جیسے گروپوں سے خوف زدہ ہیں, اور کس قسم کا تحفظ چاہتی ہیں وہ, کیا ان کے مقاصد کیا ہیں اس بارے میں؟
جی بہت شکریہ. اس وقت ایک سے زیادہ ڈرائیورز اور مینیفیسٹیشنز موجود ہیں جس کو آپ ریلیجیس انٹالرنس کہہ سکتے ہیں, ایکسٹریمزم کہہ سکتے ہیں, اور اس کی مختلف سطحیں موجود ہیں. ایک وہ گروہ ہیں جو مذہب کے نام پر سیاست بھی کرتے ہیں, ایک وہ جو ہیں فرقے کے نام پر لوگوں کو اجتماع کرتے ہیں, اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ دھرنے دیتے ہیں اور حکومت کو مجبور کرتے ہیں, بلکہ ان کو یہ کہیں کہ ہاسٹیج بنا رکھا ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا. تو دوسری طرف وہ ادارے ہیں اور قوتیں ہیں جو ملک میں ایک قسم کی اسٹیبلٹی لانا چاہ رہے ہیں. پشاور میں آج سے 4 سال پہلے ایک بہت بڑے پیمانے پر دھماکہ ہوا تھا اور درجنوں جانیں ضائع ہوئی تھی, اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک آرڈر دیا, اسٹینڈنگ آرڈر, کہ ایک ٹاسک فورس بنائی جائے جو عبادت خانوں اور اس طرح کی مذہبی مقامات پر لوگوں کی حفاظت کے لیے ہو اور خاص طور پر مذہبی اقلیتوں کے لیے. لیکن اس کے اوپر واضح طور پر کوئی عمل درآمد نہیں ہوا. یہ ضرور ہوا کہ سپریم کورٹ نے کچھ رپورٹس صوبوں کی طرف سے, کیونکہ ہوم ڈپارٹمنٹ کام کرنا ہوتا ہے, وہ جمع کروا دی کہ ہم نے یہ کچھ کیا یہ کچھ کیا, اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کچھ نہیں ہوا اس صورت میں. لیکن حقیقت وہی ہے جس کی طرف ڈاکٹر مہدی حسن صاحب نے اشارہ کیا کہ ایک بڑے پیمانے پر وہ لوگ موجود ہیں جو نظریاتی طور پر فکری طور پر اس بات کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں کہ انہیں نفرت انگیزی اور انتہا پسندی سے کام لینا ہے when it comes to religious minorities. تو اس کا خاتمہ انتہائی ضروری ہے.
جی, ویسے ہم یہاں یہ بتاتے چلیں کہ ہم نے پاکستان کی وزارت داخلہ سے بھی اپروچ کرنے کی کوشش کی تھی کہ اس سلسلے میں حکومت کا موقف لیا جائے, لیکن انفارچونیٹلی کوئی اویلیبل نہیں تھا. ہمیں جوائن کیا ہے مولانا طاہر اشرفی نے, جو کہ ایک ممتاز سیاسی اسکالر ہیں. مولانا, ہم گفتگو کر رہے ہیں جو پاکستان میں مسیحی برادری پر یا دوسری اقلیتوں پر حملے ہوتے ہیں. ابھی کوئٹہ میں بھی 4 افراد کو مار دیا گیا, اس سے پہلے بھی حملے ہوئے تھے. داعش دعویٰ کرتے ہیں, اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے کہ اقلیتوں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے؟ اختصار کے ساتھ ذرا فرمائیے گا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول کریم. دیکھیے, آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے ساتھ جو سلوک کیا ہے وہ اس بات سے واضح ہے کہ آپ نے تو ایک معاہدہ کیا ہے نجران کے مسیحیوں کے ساتھ, جس میں ان کی جان, مال, عزت, آبرو, حتیٰ کہ ان کے عبادت خانے اور ان سب کا تحفظ دیا گیا. اور جب انہوں نے کہا کہ یہ تو آپ کا ہمارے ساتھ ہے جو یہاں نہیں ہے, تو پھر اس میں لکھوا دیا کہ جو غائبین ہیں, یعنی قیامت کی صبح تک جو لوگ ہیں, ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ضمانت دے دی. اب جو غیر مسلموں کے ساتھ زیادتی کرتا ہے, ظلم کرتا ہے, وہ اس ضمانت کو پھاڑ دیتا ہے. دوسری بات ہے, قرآن کریم ہمیں یہ کہہ رہا ہے وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ, کہ کسی کے جھوٹے خدا کو بھی گالی نہ دو. تو جب قرآن یہ کہہ رہا ہے تو پھر اس کے بعد ہمیں کیا حق پہنچتا ہے کہ ہم لوگوں کے اوپر ظلم کریں, زیادتی کریں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سورت کافرون میں ساری باتیں کر کے کہہ رہے ہیں کہ لکم دینکم ولی دین, تمہارے لیے تمہارا دین, ہمارے لیے ہمارا دین. پاکستان کے حالات میں میں سمجھتا ہوں کہ بہت بہتری آئی ہے گزشتہ سالوں کی نسبت, لیکن بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے اس پر کہ مختلف مذاہب کے درمیان جو پاکستان میں رہتے ہیں اور بالخصوص جو غیر مسلم ہیں, ان کو یہ احساس دلایا جائے کہ ان کا تحفظ جو ہے وہ مسلمان جو ہے ریاست ہے, اس کی ذمہ داری ہے, اور حکومت کے ساتھ ساتھ یہ عامۃ الناس جو عام مسلمان ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے. تو یہ چیز, اس بات کا احساس
صحیح.
اور اس بات کے لیے پاکستان علماء کونسل نے الحمدللہ پچھلے چند سالوں میں بہت کوشش کی ہے اور اب بھی کر رہے ہیں, لیکن کبھی کبھی کوئی نہ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے. اور آپ کے علم میں ہے کہ دنیا میں اس طرح کے حادثات اب تو بہت زیادہ ہیں, ہمارے ہاں تو الحمدللہ بہت کم ہیں. اور ہماری کوشش ہے کہ پاکستان میں رہنے والے غیر مسلموں, یہ ملک اتنا ہی مسلمانوں کا ہے جتنا غیر مسلموں کا ہے جو اس ملک میں رہتے ہیں.
صحیح.
کسی گروہ, جتھے یا جماعت کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی فکر اور سوچ دوسروں پر مسلط
کرنے کو. جی بالکل صحیح. پیٹر جیکب صاحب, یہ بتائیے کہ اپنی سطح پر آپ حکومت کے ساتھ کچھ کوآرڈینیشن کر رہے ہیں اس سلسلے میں؟ جی, پیٹر جیکب صاحب سے پوچھ رہے ہیں.
ایک تو خاص طور پر جو مذہبی تہوار ہوتے ہیں اس کے اوپر سیکیورٹی کے لیے کچھ نہ کچھ انتظامات کیے جاتے ہیں اور کمیونٹی کے لوگ رابطے میں رہتے ہیں. اس وقت وزارت داخلہ نیشنل انٹرنل سیکیورٹی پالیسی کو ریویو کر رہی ہے, اور اس سلسلے میں بھی انہوں نے سول سوسائٹی کے لوگوں کو اور مجھے بھی دعوت دی بات کرنے کے لیے. ہم نے ان کو دعوت دی, اس کی دعوت پہ اپنی تجاویز اور سفارشات دی ہیں کہ کس کس طرح سے خاص طور پر نظام تعلیم کو استعمال کرتے ہوئے, ذرائع ابلاغ کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو یہ باور کروایا جا سکتا ہے کہ یہ کس حد تک ہم انتہا پسندی, اور جو عام سطح پہ انتہا پسندی پائی جاتی ہے وہ اس طرح کے شدت پسند گروہ وہ اس کو استعمال کرتے ہیں اور اپنے سافٹ کارنرز ڈھونڈتے ہیں. تو یقیناً جیسے علامہ نے فرمایا، اشرفی صاحب نے فرمایا کہ یہ پہلے سے معاملہ قدرے کم ہوا ہے اور اس پر کچھ حکومت نے کام کر کے دکھایا ہے، امید کی جاتی ہے کہ اس پہ اور زیادہ کام ہوگا، خاص طور پر اس کے جو نظریاتی محاذ ہے اور اس کی سرحدیں ہیں اس کے اوپر کام کیا جائے تاکہ ملک کے اندر ایک کشادگی اور صلح جوئی کا ماحول پیدا ہو.
آپ ان کوششوں سے مطمئن ہیں؟
میں سمجھتا ہوں کہ اطمینان کی تو مکمل طور پر بات نہیں کی جا سکتی، لیکن یقیناً کوششیں مل جل کے اسی سمت میں کرنی پڑیں گی.
بہت شکریہ ڈاکٹر مہندی حسن صاحب آپ کا، جناب پیٹر جیکب صاحب آپ کا، اور مولانا طاہر اشرفی صاحب آپ تینوں صاحبان کا. ہم چلیں گے اب اپنے اگلے موضوع کی جانب. پاکستان میں اس وقت کوششیں ہو رہی ہیں کسی صورت سے ایک عبوری حکومت کے لیے اپوزیشن اور حکومت کے درمیان کوئی اتفاق رائے ہو سکے. اس سلسلے میں ظاہر ہے کہ بڑی رکاوٹیں ہیں، اختلافات ہیں، سیاسی اختلافات ہیں. تو ہم گفتگو کریں گے، ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جناب سلمان عابد صاحب، ممتاز تجزیہ کار ہیں. اختصار کے ساتھ فرمائیے سلمان عابد صاحب، کیا ان کوششوں کا کوئی نتیجہ برآمد ہو رہا ہے؟ سلمان عابد صاحب لائن پر ہیں ہمارے ساتھ؟ سلمان عابد صاحب لائن پر ہیں؟ میرے خیال میں ان کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے. ہم کوشش کریں گے کہ ان کو دوبارہ لے سکیں لائن کے اوپر. مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو کوششیں پاکستان میں ہو رہی ہیں سیاسی سطح کے اوپر کہ ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے لیے اتفاق رائے پیدا کیا جا سکے اپوزیشن اور حکومتی جماعت کے درمیان، لیکن جیسا کہ آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا کہ یہ جو اتفاق رائے اس کو حاصل کرنا بہت مشکل ہے، اس لیے کہ اس وقت سیاسی اختلافات اتنے شدید ہیں مختلف گروپوں اور سیاسی جماعتوں کے درمیان کہ ان کو ایک نقطے پر لانا، ایک مقام پر لانا بہت مشکل محسوس ہوتا ہے. تو اس سلسلے میں ہم سلمان عابد صاحب کی لائن مل گئی ہے، ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کوششوں کے کیا نتائج برآمد ہو رہے ہیں. جی سلمان عابد صاحب،
دیکھیے بنیادی طور پہ تو اس وقت جو معاملہ چل رہا ہے انتخابات کے حوالے سے، اور اس میں جو ایک بڑا چیلنج ہے وہ یہی ہے کہ جو حکومت اور اپوزیشن کے درمیان اتفاق رائے سے نگران سیٹ اپ کا جو معاملہ ہے وہ کامیابی سے امکنار ہو سکے، کیونکہ اس وقت صورتحال یہ نظر آ رہی ہے کہ حکومت اور اپوزیشن میں ایک بڑا ڈیفیسٹ نظر آتا ہے. آپ نے کل دیکھا کہ آصف زرداری صاحب نے جو تقریر کی ہے اس میں کہا ہے کہ کسی قسم کا کوئی کوآپریشن وہ پی ایم ایل این کے ساتھ کرنا نہیں چاہتے، اور آپ نے دیکھا کہ خود نواز شریف کے اندر بھی اب کافی تلخی پیپلز پارٹی کے بارے میں پائی جاتی ہے. تو پہلے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ پیپلز پارٹی میں اور حکمران جماعت مسلم لیگ نون ہے اس میں نگران وزیر اعظم کے طور پر کس طرح پر اتفاق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اور پھر جو اتفاق ہوتا ہے تو اس اتفاق کو خود پاکستان تحریک انصاف کس حد تک قبول کرتی ہے، کیونکہ یہ ایک خدشہ نظر آ رہا ہے کہ حکومت اور اپوزیشن میں اگر اتفاق رائے نہیں ہوگا تو معاملہ الیکشن کمیشن میں جائے گا. ایک بات تو یہ نظر آ رہی ہے. دوسری بات ہمیں یہ بھی نظر آ رہی ہے کہ اس وقت جو ملک میں جوڈیشل ایکٹیویزم چل رہا ہے اس کی روشنی میں جو نگران سیٹ اپ آ بھی جائے گا تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ نگران سیٹ اپ اتنا زیادہ بااختیار نہیں ہوگا. زیادہ تر کردار جو ہے وہ جوڈیشری کا ہمیں بڑا ڈومیننٹ نظر آ رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ پہ تختیاں لگانے کا جو معاملہ ہے وہاں پر بھی سپریم کورٹ نے اس موٹو لیا ہے، اس پہ فیصلہ سنایا ہے. پھر یہ جو خاص طور پہ پی ایم ایل این کی پارلیمانی کمیٹی جو مختلف جماعتوں پہ تھی انہوں نے جو حلقہ بندیوں کے اوپر جو ایک رپورٹ پیش کی ہے اس سے تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ جیسے الیکشن کے معاملے میں تاخیری حربہ اختیار کیا جا رہا ہے، اور نگران حکومت سے پہلے جو ہے وہ ایک نیا بحران جو ہے وہ اس کمیٹی کی رپورٹ میں شامل ہے کہ جس کے اوپر بڑا ٹائم لگے گا اگر ہم نے اس پہ عمل درآمد کیا. تو مجھے لگتا ہے کہ حلقہ بندیوں کا معاملہ بھی کافی آگے جا رہا ہے. تیسرے نمبر پہ جو بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے وہ جو نواز شریف صاحب کے مقدمات ہیں ان پہ جو سزاؤں کا معاملہ آنا ہے، جو فیصلے ہونے ہیں اس میں بھی مجھے لگتا ہے کہ یہ جو آپ نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب اب براہ راست جوڈیشری کو اس طرح سے تنقید کر رہے ہیں، البتہ شباشی کے طور طریقے سے بہیو کر رہے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ جو پالیٹکس ہے اس میں کافی چینجز نئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف میں کئی لوگ جو ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے اور ٹی ایم ایل این سے وہ لوگ بھی تحریک انصاف میں شامل ہو رہے ہیں، اور ہماری اطلاعات یہ ہے کہ 29 کو جو لاہور میں جلسہ ہو رہا ہے اس میں 15 سے 20 سابق ارکان اسمبلی اور موجودہ ارکان اسمبلی تحریک انصاف کا حصہ بننے والے ہیں. تو نگران حکومت سے بننے سے پہلے پہلے جو ہے کوئی پولیٹیکل ڈیولپمنٹ جو ہو رہی ہے وہ بھی جو ہے نا بہت میٹر کریں گی. اور دیکھنا ہوگا कि किस तरह से वो पॉलिटिक्स में पीपल्स पार्टी को, पीटीआई को और पीएमएलएन को कितना सपोर्ट करती है और कितना उनके अगेंस्ट जाता है। और उसी रोशनी में जो निगरान सेटअप, अगर वो देखिए मैं बुनियादी तौर पर यह कहता हूं कि अगर हुकूमत और अपोजिशन जमातों में निगरान वजीर आजम का इत्तफाक ना हो सका और मामला इलेक्शन कमीशन के पास चला गया, तो फिर मुझे लगता है कि ये मामला जो है वो फिर सियासी जमातों के हाथ से निकलकर जुडिशरी और इलेक्शन कमीशन के ऊपर ज्यादा डोमिनेट करेगा।
जो बात तो कही जा रही है मुबसरीन की जानिब से ज्यादातर वो यही है कि अपोजिशन, जैसा कि एहसन इकबाल साहब ने भी कहा था अगर आपको याद हो, जो वजीर दाखला है, कि अगर अपोजिशन हमारे साथ इत्तेफाक करती है तो इसका मतलब ये है कि वो करना चाहती है, अगर इत्तेफाक नहीं करती तो वो इस मामले में बकौल उनके मुखलिस नहीं है। तो जो सूरत हाल बन रही है, जो डेवलपमेंट
मसला यह है कि अगर वो मुखलिस नहीं है तो जो खुद पीएमएलएन की जो कमेटी के लोगों ने ये जो हल्का बंदियों पर इतराजात पर रिपोर्ट जमा कराई है वो खुद भी पंडित रोशनी में तो ये बात सामने आती है। सिर्फ मसला अपोजिशन अंदर भी एक कंफ्यूजन है, और क्योंकि हुकूमत ये कह रही है कि हमारे काफी अरकान को एस्टेब्लिशमेंट जो है और खुफिया हाथ जो है वो तोड़, हमारी पार्टी के लोगों को तोड़ के तरीके इंसाफ में शामिल करवा रहे हैं, लोगों को पैगाम दिया जा रहा है कि तरीके इंसाफ अगली हुकूमत में जाएगी, पीएमएलएन को दीवार से लगाया जा रहा है, तो वो भी चाहेंगे कि अगर ऐसी सिचुएशन है तो हम क्यों इलेक्शन के अंदर जाएं जहां हमें इंतखाबात के जो हमें दीवार से लगाया जाएगा। तो लगता ही है कि अपोजिशन में भी कुछ मसले होंगे लेकिन खुद हुकूमत के अंदर भी बड़े मसले हैं। और ये जो भी शहबाज शरीफ की और चौधरी निसार की मुलाकात हुई है उसमें ख्याल ये था कि शायद चौधरी निसार साहब जो है वो तरीके इंसाफ को ज्वाइन करने वाले हैं, फिर शहबाज शरीफ साहब से उनकी मुलाकात हुई है, तो इससे पीएमएलएन के अंदर भी जो काफी डेफिसिट है या जो काफी इश्यूज हैं वो भी निकलकर सामने आ रहे हैं जो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं आने वाले इंतखाबात के तनाजुर में।
अच्छा, अब सलमान आबिद साहब, वो आपका आपकी फील्ड जो है वो टेररिज्म भी है, आप उस पर भी लिखते हैं, ये जो इनसे ज्यादा दहशतगर्दी की कॉन्फ्रेंस हुई है, आज खत्म हुई है इस्लामाबाद में, क्या आप समझते हैं कि इसका वाकई कोई नतीजा बरामद होगा? ऐसे इकबाल साहब ने वहां पर ये कहा है कि ये एक आलमी मसला है और आलमी सतह पर
बात जी बिल्कुल सही है। देखिए, इस इंतजार दहशतगर्दी पे आप जितनी मर्जी कॉन्फ्रेंस कर लें, आपने नेशनल एक्शन प्लान बनाया हुआ है, सजाम पाकिस्तान के नाम से आपने एक डॉक्यूमेंट जो है मजहबी जमातों के तनाजुर में बनाया है, फिर नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है, असल में इशू जो आ रहा है वो है सिविल मिलिट्री डेफिसिट का। इस वक्त हुकूमत की डायरेक्शन कुछ और है और जो हमारी फौज या एस्टेब्लिशमेंट है, जो सिक्योरिटी एजेंसियां हैं, उनकी डायरेक्शन कुछ और है, और उसमें जो डेफिसिट पाया जा रहा है। देखिए ना, जब आप ये खुद खुल के कह रहे हैं असल इकबाल साहब के जो एस्टैब्लिशमेंट है उनको दीवार से लगाना चाहती है, वो सियासी मामला में जो बाजवा डॉक्ट्राइन को खासतौर पर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से रिलेट किया गया और फिर उसकी वजाहत जो है वो ISPR को करनी पड़ी, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि इंतजार दहशतगर्दी पे इस तरह की जो कॉन्फ्रेंसेज हैं उनके वो नतज भी मिल सकेंगे जो एक सेम पेज पे हमारी सिविल क्यादत को और मिलिट्री क्यादत को होकर ज्वाइंटली एक्शन के साथ इस सारी लड़ाई को लड़ना चाहिए था। मुझे लगता है कि जो प्रॉब्लम आ रहा है वो ये है कि इंटरनली जो डेफिसिट है वो एक दूसरे को कॉपरेशन से रोक रहे हैं और उसमें ब्लेम गेम बहुत ज्यादा है। अब मैं कई अरकानी असेंबली से मिलता हूं जो साफ कहते हैं कि ये तो दहशतगर्दी की जंग का हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ये तो फौज की लड़ाई है, फौज जाने, उनका काम जाने, खुद हुकूमत उसको लीड करते हुए नजर नहीं आ रही है और जो वजीर आजम है वो उसको लीड करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, एथिक्स कमेटी के इजलास नहीं हो पा रहे हैं। ये जो पैगाम पाकिस्तान के नाम से जो डॉक्यूमेंट आया जिसको ईवान सदर में इसको इनॉग्रेट किया गया, अभी तक किसी अरकानी असेंबली को नहीं पता कि पैगाम पाकिस्तान का डॉक्यूमेंट क्या है जिसमें तमाम मजहबी जमातों ने मिलकर जो है ना एक ऐसे डॉक्यूमेंट पे दस्तखत किए हैं कि जिससे एक नेशनल नैरेटिव बनाने की जो बात की जा रही है उसमें मदद मिल सके, लेकिन ना मीडिया में उस पर डिबेट हो रही है, ना पॉलिटिकल पार्टीज डिबेट कर रही है, ना हुकूमत उसमें कुछ लीड कर रही है। तो मुझे लगता है कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है, बनस्बत इसमें जबानी बातें बहुत है। अब शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि फौज जो कर रही है बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन नवाज शरीफ साहब तो शायद इस फौज के बारे में कुछ और कह रहे हैं कि वो उनको दीवार से लगा रहे हैं, तो कॉन्ट्रडिक्शन बहुत है जिसकी वजह से हमारी जो टेररिज्म की जो वॉर है वो भी मुतासर हो रही है।
बहुत तो शुक्रिया सलमान आबिद साहब आपका कि आपने एक इंतहाई अहम टॉपिक पर हमारे साथ इजहार ख्याल किया। और अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की जानिब। ये आपने खबर सुनी होगी कि पाकिस्तान में टैक्स एमनेस्टी दी गई है। इस वक्त हमारे साथ तो डॉक्टर अशफाक हुसैन साहब मौजूद हैं जो पाकिस्तान की वजारत खजाना के साबिक एडवाइजर हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि ये टैक्स एमनेस्टी जो है ये ज्यादा पॉलिटिकल है इसका मकसद, यह है कि इससे वाकई पाकिस्तान को कुछ फायदा होगा?
जाफर साहब, आपने तो लफ्ज ही पॉलिटिकल कह दिया, हकीकत में यही है। इससे पहले भी हमने इसी हुकूमत के 3 एमनेस्टी स्कीम पहले भी ला चुके हैं जिसके नतायज 0/0 रहे हैं, तो ये चौथा है। دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ آخری جب آپ کے 40-50 دن 55 دن رہ جائے تو یہ اتنے بڑے بڑے اقدامات نہیں ہوتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ دو ڈھائی ہفتے میں حکومت نے اعلان کیا ہے کہ وہ 27 اپریل کو بجٹ بھی لے کر آئیں گے, تو یہ سارے اقدامات جو ٹیکسیشن سے ریلیٹڈ ہیں یہ تو بجٹس ہیں, یہ بجٹ میں آ سکتے تھے, تو یہ بجٹ سے پہلے بجٹ کیسے کیوں دے دیا گیا؟ میرے نزدیک صرف یہ تھا کہ یہ حکومت وقت اس کو پارلیمنٹ سے اوائڈ کرنا چاہتی تھی, یہ پارلیمنٹ میں نہیں لانا چاہتی تھی, کیونکہ اگر بجٹ میں لے کر لاتے ہیں تو یہ پارلیمنٹ میں پھر ڈسکس ہوتا, تو اس سے بچنے کی خاطر انہوں نے بجٹ سے پہلے ہی بجٹ اناؤنس کر دیا, جو میرے نزدیک غیر اخلاقی چیز ہے. اس لیے کہ ایک حکومت 5 سال کے لیے الیکٹ ہوتی ہے, اس کو یہ رائٹ ہے کہ وہ کم سے کم 5 بجٹ اپنا دے, کیونکہ بجٹ جو ہے اس حکومت کی ایکسپینڈیچر پرائیورٹیز کو ڈیٹرمن کرتا ہے.
اچھا,
اس حکومت کی پرائیورٹیز تو ختم ہو چکی ہوگی 31 مئی کو, تو یہ آنے والی حکومت کی پرائیورٹیز پہ اپنی پرائیورٹیز کو لاگو کر کے جانا یہ میرے نزدیک غیر اخلاقی چیز ہے.
اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے مجھے, مطلب یہ تو خیر اب بالکل صحیح آپ بات کہی, اپارٹ فرام دیٹ اگر اس پر عمل ہوتا ہے فرض کیجئے تو کیا اس سے پاکستان کی اکنامک کنڈیشنز میں انویسٹمنٹ آئے گا, کچھ بہتری ہوگی؟
دیکھیں میں تو یہی کہوں گا نا کہ یہ اگزیکٹلی یہی لفظ آپ نے اس وقت بھی پوچھا ہوگا مجھ سے جب اس سے پہلے والی اسکیم آئی ہوگی کہ اس سے کیا فائدے ہوں گے, اس ایمنسٹی اسکیم کا کیا فائدہ ہوا پاکستان کو؟ کچھ بھی نہیں ہوا
جی.
تو جب وہ یہ تھا کہ جو ملک کے اندر اثاثے پڑے ہوئے ہیں اگر آپ نے ڈکلیئر نہیں کیا ہے تو وہ اگر ڈکلیئر کر دیں تو 2% دے کر آپ کے وائٹ ہو جائیں گے, یہ وہ لوگوں نے نہیں کیا, تو جو ملک کے باہر اثاثے پڑے ہوئے ہیں آپ بتائیں کہ کون پاکستانیز, جو لوگ جن کے اثاثے ہوں گے وہ ویسے ہی انفلوئنشل لوگ ہوں گے, وہ کیسے وہ اس کو لے کر آئیں گے پاکستان میں, اس کو بیچیں پہلے اور پھر اس کو لے کر آ جائیں, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ 2.5 مہینے کے لیے ہے. اب آپ سوچیں کہ کل سے آپ نے اپنی جائیدادیں بیچنی شروع کر دی وہاں پر, اور بیچ کے اس کو آپ نے سوچا کہ یہ 30 جون سے پہلے پہلے ہم اس کو پاکستان میں لے آتے ہیں, تو یہ ایسا ہو سکتا ہے کبھی
مشکل
کہ کل سے آپ جو ہے پراپرٹی اپنی بیچنے کے چکر میں لگ جائیں اور اس کے بعد جو ہے وہ ملینز آف ڈالر ہے آپ ٹرانسفر کرنا شروع کر دیں پاکستان میں, اور اس کے بعد پھر یہاں ایف بی آر کے ہاتھے چڑھ جائیں آپ ان کے سٹاف کے اگلے مالی سال سے, تو ایسا نہیں ہوتا ہے.
صحیح.
یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بہتر ہوتا کہ یہ مشاورت کر لی جاتی, کاغذوں پہ یہ چیزیں بہت اچھی ہیں لیکن یہ اس پہ اگر مشاورت ہوتا خاص کر سیاسی جماعتوں سے ہوتا, پارلیمنٹ سے لیا سے پارلیمنٹ کی جو کمیٹی تھی انہوں نے اس کو ریجیکٹ کیا ہوا تھا اس کو, تو ایک پارلیمنٹری کمیٹی نے جب ریجیکٹ کر دیا ہے تو پھر بھی آپ لے کر آ رہے ہیں اسی پارلیمنٹ کو اوائڈ کرنے کے لیے یہ اقدامات کیے گئے ہیں آرڈیننس کے ذریعے سے, آرڈیننس تو 120 دن میں لیپس ہو جاتا ہے خود بخود.
صحیح, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب جی, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا, آپ نے بہت شارٹ نوٹس پر آپ کو لیا, بے انتہا شکر گزار ہوں آپ کا. اور اس وقت ہمارے ساتھ لندن سے ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں میر وائس افغان صاحب, ہم ایک بریک لیں گے, اس کے بعد ہم گفتگو کریں گے. پاکستان کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کل کابل کے ایک روزہ دورے پر جا رہے ہیں, اس سلسلے میں ہم بات کریں گے, لیکن پہلے یہ بریک.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
ویلکم بیک میر وائز افغان صاحب, پاکستان کے وزیر اعظم کل دورے پر جا رہے ہیں, پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان محمد فیصل نے اس سلسلے میں اعلان کیا ہے.
پرائم منسٹر صاحب کل جا رہے ہیں افغانستان, اور اس سلسلے میں دیکھتے ہیں آگے کیا پیش رفت ہوتی ہے. پاکستان بار بار ایک افغان لیڈ افغان اون پیس پروسیس کی سپورٹ کرتا ہے, اور پاکستان کی خواہش یہ ہے کہ افغانستان میں بات چیت کے ساتھ یہ پولیٹیکل طریقے سے یہ مسئلے کو حل کیا جائے. اسی سلسلے کی یہ کاوش ہے جی کہ وزیراعظم صاحب وہاں جا رہے ہیں, آپ کے نوٹس میں ہے کہ 30 اکتوبر شاید تھا چیف آف آرمی اسٹاف اور فورن سیکرٹری وہاں گئے تھے اور فورن سیکرٹری اس کے بعد بھی گئی ہیں. ایک تواتر کے ساتھ کوشش جاری ہے, دیکھتے ہیں جی نتائج کیا نکلتے ہیں.
جی یہ تھے فیصل صاحب. یہ بتائیے میر وائز صاحب, آپ کو جانا بھی ہے, میں آپ کو زیادہ دیر روکوں گا نہیں, کہ اس دورے سے آپ کیا توقعات وابستہ کر رہے ہیں, خاص طور پر ازبکستان کانفرنس کے بعد, جبکہ معاملات تو درستگی کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ کیا اس دورے کے کوئی بہت زیادہ مثبت نتائج برآمد ہوں گے؟
دورے اس طرح دورے کرنا میرے خیال سے اچھی ہے اور ہونا چاہیے. نیبرز کنٹریز ایک دوسرے کے پاس جانا آنا جانا دونوں ممالک کے لیے بہتر ہے, دونوں گورنمنٹس کے لیے بہتر ہے. لیکن اس میں جس حد تک عمل درآمد کی بات ہے کہ جو وعدے دونوں ممالک کے درمیان ہو چکی ہے, اگر اس پہ عمل درآمد ہو جائے تو یہ میرے خیال سے بہتر طرف جا سکتے ہیں, یا اسے پھر ہم لوگ پیشرفت یا پیشقدمی سمجھ سکتے ہیں. ابھی تک جو پاکستان اور افغانستان ایک دوسرے کے ساتھ کر رہا ہے وہ یوں ہے کہ بلیم گیم جو ہے یہ ابھی نہیں ہو رہا, اور یہ اچھی بات ہے. ان کی نتیجے میں یہ سامنے آ چکا ہے کہ ابھی پاکستان کا وزیر اعظم جا رہا ہے, کل افغانستان کا وہاں پہ جانا ہوگا, وہ جائے گا, اسے دعوت ملے گا, اور اسی طرح تعلقات بڑھتے جائیں گے. اور جہاں تک طالبان اور پیس کی بات ہے تو پاکستان نے آج اور کل واضح کیا ہوا تھا کہ ان کی کوئی اثر رسوخ طالبان پہ نہیں ہے, اس لیے وہ کچھ نہیں کر سکتے. لیکن میرے خیال سے اس بات سے پھر افغان گورنمنٹ کی طرف سے ناراضگی ہو سکتا ہے, کیونکہ افغان گورنمنٹ اس بات کو یقین سے سمجھتے ہیں, یا وہ یقین کرتے ہیں کہ پاکستان کا طالبان پہ یا کچھ طالبان پہ اثر رسوخ ہے, جو کہ انہیں پیس کی طرف لانا ہوگا. ایک یہی بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ دونوں ممالک کی میڈیاز جو ہے, جو وہاں پہ میڈیا آرگنائزیشن موجود ہے, وہ کچھ یوں ایشوز کے لیے دامن مار رہا ہے, یا وہ اس ایشوز کو اٹھا رہا ہے جو دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو خراب کرنے کے مترادف ہے, یا تعلقات کو خراب کرتے کر رہا ہے. آج کل افغانستان میں جو پاکستان میں پشتون موومنٹ ہے اس کے لیے جلسی جلوس ہو رہا ہے, انہیں افغان میڈیا پہ پھر رہا ہے. دوسری جانب اگر ہم دیکھ لیں تو پاکستانی میڈیا نے پوری تاریخ میں سب سے بڑھ کر کی ایک قندوز کا ایشو اتنی اٹھایا ہوا ہے کہ لوگ حیران ہو گئے کہ اب پاکستانی میڈیا کو اتنی دلچسپی کہاں سے آ گئی. کابل اور افغانستان میں تو ڈیلی بیسس پہ بچے مرتے ہیں, ڈیلی بیسس پہ لوگ مر رہا ہے, تو انہیں کیوں نہیں اٹھاتی؟ تو وہ یہی چیزیں ہیں جو میڈیا کے ناطے اٹھا لیتے ہیں, اور یہ لوگ افغان لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ پاکستانی میڈیا پہ اسٹیبلشمنٹ کا کنٹرول ہے, اور اسی وجہ سے یہ لوگ یوں کر رہے ہیں, اس کے کہنے پہ یوں کر رہے ہیں. یہ افغان لوگوں کا بلیم ہے جو وہاں پہ لگا لیتے ہیں. تو میرے خیال سے اس طرح دوروں کی اوقات پہ اس طرح ایشوز اٹھانے سے دوروں پہ اثر ہو سکتا ہے, لیکن ساتھ ساتھ ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس طرح دورے ہونا چاہیے, ہر وقت میں ہونا چاہیے, مسلسل ہونا چاہیے, بات چیت سے مسئلوں کا حل نکل سکتا ہے. اب جتنی پاکستان کے ہاتھ میں ہیں, اگر وہ اتنے ہی افغانستان کو پیس دے تو میرے خیال سے وہ افغانستان کے لیے مور دین انف ہے.
ہمیں جوائن کیا ہے اس وقت تو جناب بریگیڈیئر سعید نذیر صاحب نے, جو کہ انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈی سے تعلق رکھتے ہیں. یہ بتائیے کہ اس وقت جو ڈیولپمنٹس ہو رہے ہیں بریگیڈیئر سعید نذیر صاحب, ریجن میں خاص طور پر ریجنل پلیئرز جس طرح سے اس میں اپنا رول پلے کر رہے ہیں, آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ اس دورے کے بعد جو اختلافات تھے ان میں کسی حد تک دونوں ملکوں میں کمی ہوگی؟
پاکستان افغانستان کا تعلق ہے تو میرے خیال میں دونوں کے تعلقات میں کچھ بہتری آئی ہے, اور اس بہتری کے نتیجے میں یہ جو دورے ہو رہے ہیں اور اس میں کچھ امن کے بارے میں, بات چیت کے بارے میں کچھ امید کی کرن نظر آ رہی ہے, اور کچھ اس پر ورکنگ بھی ہو رہی ہے, ڈائریکٹ بھی ہو رہی ہے اور ٹریک ٹو کے ذریعے بھی ہو رہا ہے. اور اس کے علاوہ میرے خیال میں کہ پاکستان کا جو ریجنل اپروچ ہے اس میں زیادہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے جو ریجنل ممالک ہے. تو اس سلسلے میں جو اشرف غنی صاحب نے بھی خواہش ظاہر کی تھی کہ پاکستان کا پرائم منسٹر آ جائے, وہ تو آ گیا. ابھی میرے خیال میں ریسیپروکلی ان کو بھی آنا چاہیے, لیکن یہ ساتھ ساتھ یہ جو گندوز کا واقعہ ہوا ہے اس نے تھوڑے سے جو بات چیت کا عمل تھا یا اس کے لیے جو راہ ہموار کی جا رہی تھی اس پر کافی اس پر ضرور اثر انداز ایسے واقعات ہوتے ہیں. اس لیے کہ طالبان اور جو ہمیں خبریں مل رہی ہے کہ عام لوگ بھی اب جنگ سے بھی تنگ ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ ان کا حکومت سے ایک قسم کا اعتماد اٹھتا جا رہا ہے کہ شاید وہ امن کے لیے تیار نہیں ہے یا ایسے موقع پر اس قسم کے واقعات کر کے امن کو سبوتاج کیا جاتا ہے یا اس کے جو عمل ہوتا ہے اس میں گیم سپائلر کا کردار کوئی ادا کر لیتا ہے. تو یہ ایک ایسا واقعہ ہوا ہے کہ واقعہ جس طرح ہمارے اے پی ایس کا واقعہ تھا اسی طرح کا واقعہ تقریباً یہ بھی ہے, کیونکہ وہ مدرسے کے بچے تھے, یہ اسکول کے بچے تھے,
صحیح
ایک ہی بات ہے.
اچھا
لیکن وہ نان سٹیٹ ایکٹر نے کیا تھا اور یہ سٹیٹ ایکٹر نے کیا ہے, یہ فرق ہے. تو اس سلسلے میں میرا خیال پاکستان میں بھی عوام میں بھی کافی غم و غصہ ہے, اور اس کے علاوہ ادر وائز بھی معصوم جانے ہیں گئی ہوئی ہیں جس طریقے سے گئی. تو میرے خیال میں امن اور دوسرا طالبان بھی اس بات کو کہ آئندہ کے لیے اس قسم کے حکومت کے ساتھ بات کرے یا نہ کرے, یا انہوں نے بھی کوئی اشک سوئی ان کی نہیں کی جو کہ کرنی چاہیے تھی, تو میرے خیال میں پھر کچھ اعتماد اور ایک قسم کا فضا بن جاتا. لیکن میرے خیال میں پاکستان تو اپنے اسٹیٹ کے طور پر کر رہا ہے, لیکن آج ایک قرارداد بھی موو ہوا ہے ہمارے قومی اسمبلی میں جس کو کنڈیم بھی کیا گیا اور کہتے ہیں کہ ان کو کمپنسیٹ بھی کر لو, اور ساتھ اقوام متحدہ بھی اپنا ایک مشن بھیجے اور انکوائر
کرے.
تو ظاہر ہے کہ ابھی ملکوں کے تعلقات میں بھی یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے ضروری انہیں اثر پڑا ہے.
اچھا میر وائز صاحب, جو قندوز کا واقعہ ہے اس کا ظاہر ہے پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور ادر دین یوزول جیسے عام طور پر ہوتا ہے کوئی بھی واقعہ ہو تو ایک دوسرے پر الزام تراشی ہوتی ہے, اس میں تو بالکل پاکستان کے ہاتھ تو کلین ہے, نہ افغانستان کی جانب سے کچھ کہا گیا ہے, خود افغان حکومت اس بات کو ایڈمٹ کر رہی ہے. تو اس واقعے کا کس طرح سے اثر پڑ سکتا ہے اس ملاقات کے اوپر؟
میرے خیال سے ملاقات کے اوپر اس واقعے کا اثر نہیں ہوگا, اور ہاں طالبان کی جو سائیڈ ہے اسے مضبوط کر رہا ہے, کیونکہ ابھی تک جو سارے الزامات سیویلین کیجولٹیز کا وہ طالبان کی طرف جا رہے تھے, 90% گورنمنٹ یہی بلیم کر رہا تھا. لیکن یہ ایک بدقسمتی سے بہت ہی بری واقعہ ہو چکا ہے جو کہ بہت سارے بچے شہید ہو چکی ہیں اس میں, اور افغان گورنمنٹ پہ بڑا پریشر ہے کہ انہوں نے یہ بمباردمان کیوں کیے ہیں, وہاں پہ کیوں ٹارگٹ بنایا ایک مدرسے کو جس میں دستار بندی ہو رہی تھی. تو ان چیزوں کا اس ملاقات کے ساتھ وابستگی تو نہیں ہے, لیکن طالبان کا پلہ جو ہے وہ باریک کر سکتا ہے, کیونکہ یہ گورنمنٹ بلیم کر رہا ہے کہ وہاں پہ طالبان موجود تھے, انہوں نے اسی ٹارگیٹ بنایا. اب اگر طالبان کسی جگہ میں ہوں گے اور اس میں سیویلینز ہوں گے تو اسی ٹارگیٹ بنانے کا جواز تو نہیں بنتا, کیونکہ افغان گورنمنٹ کے پاس فورسز ہے, تو کیوں نہیں جا کر انہیں گھیرے میں نہیں لیا, کیوں ان کی راستہ نہیں پکڑا. اور ان کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ وہاں پہ جو ویڈیوز انہوں نے ریلیز کی ہوئی ہیں وہاں پہ لوگ ان کے ساتھ گن ہے اور وہ شو کر رہا ہے, تو لوگ یہی کہتے ہیں کہ چلے ٹھیک ہے گن تو لوگوں کے پاس وہاں پہ موجود ہے اور وہ دکھائی دے رہا ہے. وہاں پہ جب دستار بندی ہوتے ہیں تو طالبان کے کنٹرول کا علاقہ ہے, وہاں پہ انہوں نے اپنی سیکیورٹی رکھا ہوا ہے, تو آپ وہاں پہ جا کر کسی اور طریقے سے کر لے. بہرحال بڑی سی بات ہے, بڑی سی بات ہو رہا ہے اس پہ. اسی لیے تو افغان عوام کا ایک بات جو سامنے شاید اسی ملاقات میں سامنے آ جائے وہ یوں ہے کہ پاکستانی میڈیا کیوں حد سے زیادہ کوریج دے رہا ہے اس ایشو کو, کیوں ان کی دلچسپی کیا ہے؟ اب تو واقعہ افغانستان میں ہو چکا ہے اور ڈیلی بیسس پہ ہو رہا ہے, تو شاید ایک یہی چیز ان کے ساتھ اٹھ جائے اور ایک اسی چیز کو شاید ان کے ساتھ سامنے آ جائے.
اچھا
باقی میرے خیال سے کوئی اثر نہیں پڑے گا.
بریگیڈیئر صاحب یہ بتائیے کہ جو بات ابھی کہی میر وائز افغان صاحب نے کہ وہاں پر یہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ پاکستانی پریس کیوں اتنی دلچسپی لے رہا ہے, میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ انسانی بنیادوں کے اوپر, اس لیے کہ بچوں کی جانیں ضائع ہوئی ہیں, انسانوں کی جانیں ضائع ہوئی ہیں, اس بنیاد پر دلچسپی لی جا رہی ہے, اس پہ کیا قباحت ہے؟
میرے خیال میں میر وائز صاحب وہ تھوڑا سا معذرت کے ساتھ الٹا بتا رہے ہیں. یہاں پر تو لوگ میڈیا سے بہت ناراض ہیں کہ میڈیا نے اس کو کوریج نہیں کیا, کیونکہ جس طریقے سے اشرف غنی نے پختونوں کا اور وہ جو پختون تحفظ مومنٹ کو اٹھایا تھا تو یہ بھی تو پختون تھے جو مارے گئے اور بری طرح سے مارے گئے, بے دردی سے مارے گئے, تو اس کو بھی ہمارے میڈیا کو بھرپور طریقے سے, اسپیشلی جو اردو میڈیا ہے اس نے نہیں اٹھایا, اخباروں نے بھی اس طریقے سے نہیں اٹھایا, بلکہ بعض اخباروں نے تو الٹا ساٹ دہشت گرد مارے گئے, اس قسم کی بات چیت کر لی اور جس پر کافی لوگ ناراض ہے اور سوشل میڈیا پر بھی ان پر بہت زیادہ تنقید ہو رہا ہے. تو یہ تو الٹی بات ہے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک انسانی ہمدردی کا تعلق ہے تو واقعی وہ تو اقوام متحدہ بھی ہے, انہوں نے انسانی ہمدردی کے اور انسانی جانوں کے ضیاع پر ایک کمیشن کا یا انکوائری کا اندیا دیا ہے. تو اس قسم کی چیزیں تو ہوتی ہیں ملکوں میں اور اس پر ظاہر ہے کہ دنیا پھر اٹھ کھڑی ہوتی ہے. شام میں ہوتا ہے, ٹریجڈی ہوتی ہے, ایک بچے کی تصویر آتی ہے اور پھر پوری دنیا اس پر مطلب ہے کہ اس پر ایک قسم کا اثر پڑتا ہے. ظاہر ہے پیلٹ گنز اگر کشمیر میں استعمال ہو رہے ہیں تو اس پر وہ ہوتا ہے. یہ چیزیں تو گلوبل ویلیج ہے, اس میں تو اس قسم کی چیزیں ہونی ہے. لیکن ظاہر ہے پاکستان اور افغانستان کے تناظر میں اس قسم کا واقعہ ہو اور ادھر بھی پختون ہو ادھر بھی پختون ہو یا بچے ہوں جس طرح اے پی اس کا تھا, تو میرے خیال میں کہ جذبات جو ہے وہ ضرور پھر حکومت کے خلاف یا ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے اس قسم کا کاروائی کی ہو تو اس کے خلاف بڑھکتے بھی ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اس پر کچھ نہ کچھ حکومت کی طرف سے بھی کنڈمنیشن یا اس کی طرف جس طریقے سے آج ہمارے نیشنل اسمبلی میں بل موو ہوا ہے. دوسری بات یہ کہ جہاں تک ملاقات کا تعلق ہے وہ تو پہلے سے طے تھا ہوگا, لیکن میرے خیال میں کہ کم از کم یہ بات ہو کہ اس قسم کے واقعات کو روکا جائے, ایسا نہ ہو اس سے جو پیس کا عمل ہے وہ متاثر ہو.
صحیح.
کیونکہ طالبان پھر ایکسٹریم پوزیشن لے سکتے ہیں کیونکہ اب عوام جو افغانستان کے وہ بھی غصے میں ہے تو ظاہر ہے ان کو زیادہ جب سپورٹ ملتا ہے تو وہ بہتر پوزیشن یا مضبوط پوزیشن اختیار کر سکتے ہیں.
صحیح.
یا سرگیر رویہ اختیار
صحیح.
کر سکتے ہیں.
میر بھائی صاحب کچھ کہیں گے آپ؟ میر بھائی صفوان صاحب آپ ہیں لائن پر؟
جی جی سر, بات کچھ یوں ہے, میں نے پہلے بھی کہا تھا افغانستان میں ہر دن لوگ مر رہا ہے لیکن اس بار پاکستان کا دلچسپی کیوں؟ یہ ایک
تو افغان پاکستان پر افغان انہوں نے کیا ہوا ہے, اب تو افغان حکومت نے خود کیا ہے تو یہ بات ہے.
اس بار کیوں ہے تو اس کا شاید وجہ یہ ہے کہ اس بار طالبان انوالو نہیں ہے اس لیے وہ پاکستان. یہ لوگوں کی باتیں جو میں آپ لوگوں کے سامنے,
لوگوں کی باتیں صحیح ہے ٹھیک ہے, ہاں ظاہر
ہے سب یہ کہہ سکتا ہے لیکن اتنی زیادہ اسے کوریج دینا میرے خیال سے کچھ زیادہ ہی ہو رہا ہے. ایک تو یہی بات ہے اور دوسری بات جہاں تک پشتون مومنٹ کی بات ہے وہ تو افغانستان گورنمنٹ اور افغان عوام کا وہ بلیم کر رہا ہے کہ یہ پٹھان ایک ہے دوسرے ڈیورن لائن نہیں ہے, یہ ڈیورن لائن ہے وہ بارڈر نہیں مانتی. وہ تو بڑی بحث ہے, بڑی بڑی بات
ہے, بہت طویل مسئلہ ہے. جی
وہ بات ہو سکتا ہے لیکن اس اسپیسیفک ایشو کے ناطے میں نے یہ بات فرمائی آپ کے مہمان کے سامنے.
بہت شکریہ میر وائز افغان صاحب, بریگیڈیئر سید نذیر صاحب, دونوں صاحبان کا بہت شکریہ. اب ہم ایک بریک لیں گے. ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جناب ارشد عباسی صاحب, ایس ڈی پی آئی سے ان کا تعلق ہے. ہم گفتگو کریں گے بھارت کے متنازع کرشن گنگا آبی منصوبے کی تکمیل کے بعد پاکستان نے ورلڈ بینک سے رجوع کیا, اس سلسلے میں بات کریں گے ان سے, لیکن پہلے ایک بریک لیں گے جس کے بعد ارشد عباسی صاحب سے بات ہوگی.
عمران, تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر, اور کہاں
زبردست, مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے.
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے
بھائی, www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا.
ویلکم بیک جی. ارشد عباسی صاحب, جو پاکستان نے رجوع کیا ہے ورلڈ بینک سے کہ 1960 کا جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے اس کے تحت وہ اس کا نوٹس لے, اور پاکستان کی جو تشویش ہے اس پر, اس کا پاکستان کی تشویش بنیادی طور پر ہے کیا اس پہ؟
پہلی تو بات یہ پاکستان کی تشویش یہ تھی کہ کشن گنگا جب پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جائے گا, اب اس کو ہو جانا چاہیے ایز پر شیڈیول پہ, تو اس پہ جو نیلم جیلم ڈاؤن اسٹریم پہ ان کا جو پروجیکٹ بن رہا ہے اس پہ 40% الیکٹریسٹی جنریشن کم ہو جائے گی, جو کہ ورلڈ بینک جو انٹرنیشنل کورٹ آف آربیٹریشن میں یہ چیز پروف کی ہوئی ہے. لیکن میرا اپنا انڈیپینڈنٹ خیال ہے کہ پاکستان نے اب جو دوبارہ پرسیو کیا ہے یہ ایک فیوٹائل ایفرٹ ہے, اس کا کوئی رزلٹ ہی نکلے گا کیونکہ پاکستان نے وہ جو ٹائم تھا وہ ٹائم ضائع کر دیا ہے. اور یہ بات یہاں بتانی بڑی لازمی ہے کہ یہ پاکستانی جب ڈیلیگیشن جاتے ہیں انٹرنیشنل لیول کے اوپر تو یہ ایک انڈسٹری بن چکی ہے کہ انٹرنیشنل کورٹ پہ جانا ہے, واشنگٹن کی یاترا بھی ہو جائے گی, انگلینڈ کی بھی ہو جائے گی, لنڈن کی بھی ہو جائے گی, پیرس کی بھی ہو جائے گی اور سوئٹزرلینڈ کی ہو جائے گی, جیسے کہ बगलियार डैम में हुआ था. अब दोनों प्रोजेक्ट किशन गंगा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया. अब उससे जाना जिसे कहते हैं फेट अकम्पलिशन हो गया हुआ है, तो उसके ऊपर ना तो वो प्रोजेक्ट डिसमेंटल कर सकता है वर्ल्ड बैंक, ना दुनिया की कोई कोर्ट कर सकती है. अलबत्ता ये है कि रोना आता है पाकिस्तान के अरबाब इख्तियार में जो कि मिनिस्ट्री ऑफ वाटर पावर में बैठे हैं. और सच्ची बात है जाफी साहब, जिस मुल्क का वजीर आजम एक ऐसा वजीर आजम हो कि जिसको ये नहीं पता, आप खुद देखें जिस अमेरिका में जब आए और जिस तरीके से आप लोगों ने वहां पे उनकी तलाशी ली है, यानी एक बैड गवर्नेंस, इंस्टीट्यूशनल फेलियर.
तो आप ही समझते हैं कि पाकिस्तान का उससे रुजू करना बेमकसद होगा इस वक्त.
टेक्निकली तो टेक्निकली लीगली दैट इज नो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल. अगर आपने डेलीगेशन की सैर करानी है, अगर आपने अपने पसंदीदा बंदूक की जगह, जैसे कि पहले होता रहा है, देखिए जाफी साहब बात है बड़ी तल्ख लेकिन वॉइस ऑफ अमेरिका ये करेगा, आप क्या अपने मुल्क से कोई एक फार्मासिस्ट हो जो कि गोलियां बनाने वाला हो उसका हेड ऑफ डेलीगेशन करें और वो आप अरे वो आपके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में केस हार के आ जाए जिसको वाटर का एबीसी नहीं पता, तो आप क्या कहेंगे कि पांच साल बाद फिर दोबारा जा रहे हैं उससे कुछ मिलेगा? ये अच्छा. तो एक बच्चा जो एक आम जिसकी कॉमन सेंस काम करती है उसमें भी नहीं है. लेकिन जिस मुल्क में इदारे तबाह हो रहे हैं और जिस लेवल पे चले गए हों, वहां पे जब अकाउंटेबिलिटी अब जो शुरू हुई है, अब पाकिस्तान आर्मी और कोर्ट एक्टिवेट हुए हैं, मेरा ख्याल है कि अगर ये कोई बात सुन रहा है तो ये दो इंस्टीट्यूशन है जो इनको बता सकते हैं कि यार आप क्या लेने जा रहे हो. अब जो ऑलरेडी बन रहे हैं उनके ऊपर आपकी टेक्निकली क्या क्या पॉइंट्स हैं वो पॉइंट बताएं, वो इंटरनेशनली बताएं, जहां जहां डिजाइन है वो चेंजिंग कराएं, जो वायलेशन हो रही है उनको डॉक्यूमेंट कराएं.
अच्छा,
मुकम्मल डैम हो चुका है उस पर जा रहे हैं आपको.
अच्छा, मुझे ये बताइए कि इस प्रोजेक्ट के कम्प्लीट होने से पाकिस्तान का जो नुकसान होगा, लेमैन लैंग्वेज में बताइए, वो क्या होगा?
देखिये, पाकिस्तान में जो सबसे खूबसूरत जिसे कहते हैं कि अनस्पॉइल्ड ब्यूटी है वो नीलम वैली है. नीलम वैली में दरियाए नीलम की डेथ होगी क्योंकि वो जाहिर है कि डाइवर्ट हो गया है और हो जाएगा उधर, एक बात. दूसरी बात है पाकिस्तान का 669 मेगावाट प्रोजेक्ट जो कि 5.5 अरब डॉलर से कंप्लीट हुआ है, उसमें बिजली की जो पैदावार है वो 40% कम होगी. फिर वो जो नीलम वैली जो कि एक ही पाकिस्तान में है जिसे बड़े बड़े टूरिस्ट भी आते हैं वो भी आते हैं, वो आपकी वैली तबाह हो जाएगी. वहां पे 4-5 वायबल साइट्स थी डैम बनाने की, वो आपकी केलो खत्म हो गई. वहां पे अभी तकरीबन 2-2.5 हजार और मेगावाट पावर प्लांट लगाने की जरूरत थी, हाइड्रो पावर की गुंजाइश थी, वो भी खत्म होगी. तो नुकसान तो इतना ज्यादा हुआ है कि उसको अभी क्वान्टिटेटिव
दूसरे जो आप बात कर रहे हैं कि जो अब प्रोजेक्ट्स हैं उन पर पाकिस्तान को एतराज करना चाहिए, वो प्रोजेक्ट्स कौन से इंडिया के जो आपके ख्याल में पाकिस्तान जिन पर एतराज कर सकता है?
देखिए, अभी एक तो रैटली है, पाकल दल आ रहा है, पाकल दल के बाद ये बरसार आ रहा है, ये कीरू आ रहा है, मतलब ये सीरीज बंपर टू बंपर बड़े मेन प्रोजेक्ट्स हैं. इन बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर अभी तक पाकिस्तान के कोई सब्सटेंशियल इतराजात नहीं आए. पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूं, जो मिनिस्ट्री ऑफ वाटर जो कि इसको डील करती है, और फिर ऊपर से पाकिस्तान का बेचारा वजीर आजम आप सोचें, वो भी हमारी तरह बाशी है, वो उनको शायद पता ही नहीं है कि ये वाटर के क्या इम्पैक्ट्स हैं, क्या आएंगे, हाइड्रो पावर कितनी कम होगी दुनिया में. देखें इनिशूट आ रहा है, कंपेन चल रही है, क्लाइमेट चेंज, ग्लेशियर मल्टी, कहते ग्रीन एनर्जी बनाए. हमारे वजीर आजम को एक ही पता है कि मैंने कतर से एलएनजी लानी है और उससे बिजली बनानी है, उनके जहन में तो एक ही और वही एक वन पॉइंट एजेंडे पे काम कर रहे हैं. तो जब ऐसे ही प्राइम मिनिस्टर को वाटर की वैल्यू के नहीं पता कि पानी अब खाली ये नहीं है कि वो पीने के लिए है, वो पानी जो है वो वाटर सिक्योरिटी के लिए, पानी जो है एनर्जी जनरेशन के लिए,
अच्छा
फूड सिक्योरिटी के लिए.
अच्छा, ये बताइए कि ये जो गंगा किशन गंगा प्रोजेक्ट है, इसके असरात पाकिस्तान पर आपके ख्याल में कब से पड़ना शुरू होंगे, कब से नजर आना शुरू होंगे?
जरा जब तकरीबन 15 अप्रैल से जब इससे पानी डाइवर्ट होना शुरू हो जाएगा, तो आप खुद सोचिए कि एक पावर प्रोजेक्ट है जिसकी कैपेसिटी ऑलमोस्ट 1000 मेगावाट है, उसमें से 40% यानी उसकी पैदावार कम होगी. तो आप खुद सोचें कि आपने तो लगाया कि इसमें इतनी प्रोडक्शन होगी, पानी डाइवर्ट हो गया, ये 40% नहीं, ये तकरीबन 60% विंटर में होगी, और जब ड्राई सीजन टोटल ड्राई सीजन होगा जब कोई इस तरह होगा तो 80% होगी. तो आप बताइए आपकी 550 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट कहाँगी, आपकी जाया भी नहीं थी. सबसे बड़ा सवाल तो ये सेकंड वीक ऑफ अप्रैल से शुरू हो जाएगी.
تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ورلڈ بینک کے پاس جانا جو ہے اس وقت تو بے مقصد اور بیکار ہوگا؟
دیکھیے یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کی سب سے بات ہے کہ ایک ڈیڑھ ماہ رہے گا تو ڈیڑھ ماہ میں پہلے اگر آپ نے اپنے کچھ پسندیدہ بندوں کو امریکہ کی سیر کرانی ہے اور دنیا کے مختلف ملکوں میں سیر کرانی ہے کیونکہ وینیو بھی مختلف رکھتے ہیں. جیسے بگلیار میں ہوا تھا کہ جیسے میں نے بتایا کہ ویانا پیرس لنڈن اور واشنگٹن میں ہیئرنگ رکھوائی تھی تاکہ ایک ورلڈ ٹور ہو جائے. تو یہ اس کے علاوہ یہ واقعی حقیقی سے بات ہے, اس کے علاوہ اس کا حل کیا ہے؟ کوئی اور جب پروجیکٹ آپ کا کمپلیٹ ہو گیا, آپ دیکھیں نا پاکستان میں ایک مرلے کے اوپر جب گرم گمبل ہو جاتا ہے تو آپ بتائیں کیا لیگل کمپلیکیشن آتی ہیں کہ جی پہلے آپ سوئے ہوئے تھے کہ بن رہا تھا, اب بن گیا, اب پوچھا اس کو کیا لینے جا رہے ہیں.
بہت شکریہ جناب ارشد عباسی صاحب, ایک انتہائی اہم موضوع پر اظہار خیال کرنے کا بے انتہا شکر گزار ہوں آپ کا. اور سامعین اب چلتے ہیں اپنے آج کے اگلے اور آخری موضوع کی جانب جو کہ انٹرنیشنل امور سے متعلق ہے. سب سے پہلے ہم گفتگو کریں گے امریکہ اور چین کے درمیان تجارتی جو ایک مسابقت تو شروع ہو گئی ہے اس کے بارے میں, اور اس کے بعد پھر ہم گفتگو کریں گے اس حوالے سے کہ کیا اس کے اثرات پڑیں گے, اور پھر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انقرہ میں روس, ایران اور ترکی کے سربراہوں کی ایک میٹنگ ہوئی گزشتہ روز, اس کے اوپر بات کریں گے. ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب پیرس یونیورسٹی سے ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب, یہ جو کہا جاتا ہے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کے بارے میں اس بات کو مسترد کیا ہے کہ امریکہ چین کے ساتھ کسی تجارتی جنگ میں الجھ گیا ہے, حالانکہ چین نے امریکہ کے $50 ارب مالیت کے سامان پر محصول عائد کرنے کے منصوبے کا اعلان کیا ہے, اور یہ اعلان امریکہ کی جانب سے اسی نوعیت کے محصولات کے عائد کرنے کے جواب میں کیا گیا ہے. کیا واقعی یہ کوئی جنگ ہے تجارتی, اور اس سے جو منڈیاں ہیں عالمی وہ کس حد تک متاثر ہو رہی ہیں؟
جی یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہ ایک جنگ کا آغاز ہو چکا ہے, اور یو ایس کی طرف سے جو ایک انیشل سٹیج تھے جس میں ٹیرف لگائے گئے تھے آلموسٹ 50 بلین کی جو برآمدات ہیں یو ایس نے چائنا کی طرف سے اس کے اوپر, اور اس کا جواب آیا. لیکن یہ دونوں چیزیں ابھی انیشل پرپوزل کے اوپر ہیں, ابھی کوئی کنکریٹ بات نہیں آئی. اور ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے یہ بیان آنا ایک ان کی طرف سے بیک فٹ جانے کا ایک اندیشہ ہے, کیونکہ چائنا نے ایک پالیسی اب اپنائی ہے ٹیٹ فار ٹیٹ, اور چائنا اس کے لیے بالکل چائنا کی طرف سے بڑا اسٹرانگ میسج آیا, اور چائنا نے بھی بالکل جو ہیوی انڈسٹری پروڈکٹس ہیں 106 پروڈکٹ کی لسٹ انہوں نے نکالی ہے, جس میں آلموسٹ $50 بلین کا جو ٹریڈ کا ہے وہ چائنا یو ایس کی پروڈکٹس کے اوپر لگائے گا. اور اس سے زیادہ جو ہمیں اکنامکلی دیکھیں تو جو یو ایس کمپنیز ہیں وہ زیادہ رسک میں نظر آتی ہیں, یو ایس کے فارمرز وہ زیادہ رسک میں نظر آتے ہیں, کیونکہ زیادہ تر یو ایس سے جو پروڈکٹ چائنا جاتی ہیں وہ ایگریکلچر پروڈکٹس ہیں. فار ایگزامپل سب سے زیادہ سویا بین جو ہے وہ آلموسٹ 40% سویا بین وہ یو ایس سے چائنا جاتا ہے. تو اگر چائنا یہ پالیسی کے اوپر جا کے اور لگاتا ہے تو اس سے سب سے زیادہ متاثر یو ایس کے فارمرز ہوں گے اور ان کی ہیوی انڈسٹری ہوگی. مور دین 60,000 وہیکل جو جرمن بیسڈ بی ایم ڈبلیو وہ یو ایس سے چائنا جاتے ہیں, تو کار انڈسٹری بھی کافی متاثر ہونے کا, اس کے علاوہ جو ایئر کرافٹ انڈسٹری ہے بوئنگ کے, تو یہ کافی ساری چیزیں ہیں جن کی وجہ سے چائنا نے ایک سخت ریئیکشن دیا ہے, اور وہ کہہ بھی رہے تھے کہ وہ دیں گے. تو یہ میرے خیال میں جو آج کل ایک اسٹیٹمنٹ بھی آئی ہے یو ایس کے جو اکنامک ایڈوائزر ہیں کہ ابھی یہ انیشل پروپوزل کے اوپر ہے اور اس کا حتمی فیصلہ جو ہے وہ 11 مئی کو کیا جائے گا.
اچھا,
اور لوگ اس میں 5 مئی تک اپنی رائے دے سکتے ہیں.
اچھا, ہمارے ساتھ رہیے گا ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب نے ہمیں جوائن کیا. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ اس وقت جو جیسا کہ ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب نے کہا, کیا واقعی ٹرمپ صاحب بیک فٹ پر جا رہے ہیں اس وقت؟
دیکھیے, نہ کوئی بیک فٹ پہ جا رہا ہے نہ کوئی فارورڈ فٹ پہ جا رہا ہے. اصل پرابلم بات یہ آ جاتی ہے کہ یہ غلط پالیسی ہے. اس پالیسی کے کئی نقصانات ہوں گے. ایک سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ اس سے امریکہ کو خاص فائدہ نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کے اوپر چائنا کے اوپر ریسٹرکشن لگاتے ہیں, اور اگر چائنا واپس ہو کے امریکہ پہ ریسٹرکشن لگاتا ہے, تو اس کا صرف فائدہ تیسرے ملکوں کو ہوگا جو وہی چیزیں پروڈیوس کرتے ہیں جو دو ممالک ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہے ہیں. تو وہ ان کی ایکسپورٹس بڑھ جائیں گی امریکہ کو اور چائنا کو بھی, اور اس سے نہ تو امریکہ کے پروڈیوسرز کو فائدہ ہوگا نہ جہاں سے کنزیومرز کو کوئی فائدہ ہوگا. تو یہ تو ایک بہت اہم بات ہے جو دیکھنے والی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ پالیسی بالکل سے کہنا چاہیے رانگ فوٹڈ قسم کی پالیسی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ٹریڈ ڈیفیسٹ ہوتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ملک کے اندر آپ اسپینڈنگ زیادہ کر رہے ہیں اور سیونگس کم کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے جو ایک گیپ پیدا ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے امپورٹس بڑھتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری جو پیمنٹس ہوتی ہیں وہ بڑھتی ہیں. تو ایسی کنڈیشن میں اگر آپ کو اپنا ٹریڈ ڈیفیسٹ کم کرنا ہے, بائی لیٹرل تو آپ کر نہیں سکتے, جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اگر آپ چین کے اوپر ریسٹرکشن لگاتے ہیں تو اس کا فائدہ تیسرے ملکوں کو ہوگا, امریکہ کو نہیں ہوگا. تو اس کی وجہ سے ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ ڈومیسٹک پالیسیز کو بدلیں. آپ یہاں تک دیکھ سکتے ہیں, اگر آپ ڈومیسٹک پالیسیز کے دیکھتے ہوئے سیونگس کو بڑھائیں گے نہیں تو پھر یہ ٹریڈ ڈیفیسٹ اس کے ساتھ ساتھ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھتا چلا جائے گا. اس لیے میرا کہنا صرف یہ ہے کہ یہ دونوں طرف سے جو پالیسیز اختیار کی گئی ہیں یہ رانگ ہیڈڈ قسم کی پالیسیز ہیں, ان کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا. کیونکہ اگر کمپلینٹس تھے بھی تو ان کو سالو کرنے کے لیے ڈبلیو ٹی او قائم ہے, اس ڈبلیو ٹی او کو استعمال کرنا چاہیے تھا. ایک دوسرے کو تھریٹن کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا, دوسرے صرف یہی نقصان ہوگا کہ دونوں ممالک خود و خود نقصان اٹھائیں گے اور تیسرے ممالک اس سے فائدہ اٹھائیں گے.
تو ڈاکٹر صاحب ڈبلیو ٹی او نے تو اس سلسلے میں ابھی تک کوئی انیشیٹو لیا بھی نہیں ہے.
نہیں ہو گیا ہے. دیکھیں جہاں تک سٹیل اور الومینیم کا معاملہ ہے, چائنا نے وہ کمپلینٹ ڈبلیو ٹی او کے سامنے لا دیا ہے, جس کی وجہ سے سٹیل اور الومینیم پہ جو ریسٹرکشنز لگنی تھیں وہ اب پوسٹپون ہو گئی ہیں جب تک کہ فیصلہ نہ ہو جائے. اب ڈبلیو ٹی او میں بیٹھ کے یہ دونوں ملک آپس میں باتیں کریں گے اور تیسرے ملک جو ان کا انٹرسٹ ہے وہ بھی اس میں شامل ہوں گے, اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا اور وہ فیصلہ ڈبلیو ٹی او کی کنڈیشن کے تحت ہونا ضروری ہوگا. اگر نہیں ہوتا تو پھر جو ملک اس میں شامل ہونے کے لیے تیار نہیں ہے وہ ان کمپلائنس نہیں ہوگا, اس کی وجہ سے نقصانات ہو سکتے ہیں. تو جیسے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ مشکلات جو ہوتی ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے جب ڈبلیو ٹی او بنائی گئی ہے اور خاص طور پہ امریکہ, کتنی اہمیت امریکہ نے دی اس آرگنائزیشن کو بنانے کی, اب اس کے بعد اسے استعمال نہ کریں اور بائیلیٹرل ریسٹرکشنز ہیں تو کئی مسئلہ ہو جاتا ہے, اور خاص طور پہ نہیں دیتی.
ایک آخری بار ڈاکٹر زبیر اقبال, امریکہ میں یہ انتخابی سال ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں یہ سب کچھ انتخابی سال کی سیاست بھی ہے؟
سرٹنلی, لیکن اس کا نقصان یہ ہے کہ یہ دونوں طرف سے کاٹ سکتا ہے. یقیناً کچھ ملک, کچھ اسٹیٹس جہاں پر اسٹیل اور الومینیم زیادہ اہمیت رکھتا ہے آپ کو سپورٹ مل سکتی ہے, لیکن دوسرے علاقوں میں خاص طور پہ ایگریکلچر اسٹیٹس جو ہیں جہاں سے ایگریکلچر سویابین اور دوسری چیزیں ایکسپورٹ ہوتی ہیں ان کو نقصان پہنچے گا. اگر ان کو نقصان پہنچتا ہے تو پھر وہ اپوزیشن میں چلے جائیں گے. تو یہ ایک اسٹریٹجک قسم کا معاملہ ہے یا ٹیکٹیکل معاملہ جسے کہہ لیجیے. اس کا کیا سولوشن ہوگا کہہ نہیں سکتے, لیکن یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اس کا فائدہ کسی کو نہیں ہوگا.
ڈاکٹر زبیر اقبال بہت شکریہ آپ کا. اور سامعین اب ہمارے ساتھ اس وقت ابھی ٹیلی فون لائن پر ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ ایک سربراہ کانفرنس ہوئی ہے تین ملکوں کی, یعنی روس, ایران اور ترکی کی انقرہ میں. اس کانفرنس کو ایک بین الاقوامی سطح کو بڑی اہمیت دی جا رہی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس پہلو سے یہ کانفرنس بہت زیادہ اہم ہے؟
میرے خیال میں اس کو اگر انٹرنیشنل تناظر میں دیکھیں اور جو اس خطے کے تناظر میں دیکھیں تو یہ بڑی ایک انتہائی مؤثر قسم کی کانفرنس رہی ہے, کیونکہ اس نے دو عالمی رہنماؤں کو, رشیا کو اور ترکی کو ساتھ ملایا, ان کو موقع دیا, وہ ایک دوسرے کے پاس آئے ہیں. اور دوسرا, تینوں لیڈرز کی طرف سے سیریا میں سیز فائر کی جو بات کی گئی ہے, آپ دیکھیں کہ رشیا بہت بڑا ایکٹر ہے جو اسد کے رجیم کو سپورٹ کرتا ہے, دوسری طرف ترکی کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ مختلف ریبیلین گروپ کو بیک کر رہے تھے, لیکن اب ان کا ایک فورم کے اوپر کھڑا ہونا اور اس بات کا یادہ کرنا کہ وہ سیریا میں سیز فائر کریں گے, تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی اور ایک بہت بڑا میسج ہے. اسی لیے یہ ایک امپورٹنٹ کانفرنس کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے. تو اس طرف سے ایران کی طرف سے بھی ایک اگین پریشر آیا کہ اسرائیل کے ساتھ کوئی نیگوشیشن نہیں ہوگی یا کوئی معاہدہ نہیں کیا جائے گا. تو میرے خیال یہ ایک انٹرنیشنل پریشر یو ایس کے اوپر بھی بلڈ کیا جائے گا, کیونکہ یو ایس ٹوٹلی آؤٹ ہے اس ساری کانفرنس سے اور یو ایس فورسز کی طرف سے کوئی ایسا ریئیکشن بھی نہیں آیا. صرف ٹرمپ کا ٹویٹ آیا کہ وی وانٹ ٹو پول آؤٹ آور فورسز فرام سیریا ناؤ, دیٹ از اے ٹائم. تو میرے خیال میں اس موقع کے اوپر ان دونوں لیڈروں کا اکٹھا بیٹھا اور ایران کو ساتھ ملانا, یہ ایک کلیئر انڈیکیشن ہے یو ایس کی طرف سے ان کا اس خطے میں اب رول کام کیا جا رہا ہے.
ڈاکٹر زبیر اقبال آپ لائن پر ہیں ہمارے ساتھ ابھی؟ ڈاکٹر زبیر اقبال ہیں میرے خیال میں کلائنٹ. ڈاکٹر عطا رحمان صاحب یہ اور بتائیے کہ ترکی جو تھا اس جنگ میں, سیریا کی جو خانہ جنگی تھی, اس میں صدر بشار الاسد کا مخالف تھا, سعودی عرب کے ساتھ تھا, لیکن اب یہ جو ایک تبدیلی آئی ہے اور ایران اور روس اس کے حامی تھے صدر بشار الاسد کے, تو کیا یہ کوئی اسٹریٹجک چینج آ رہا ہے خطے میں جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اس سربراہ ملاقات کے بعد؟
بالکل چینج آ رہا ہے. آپ دیکھیں کہ برٹش کے ایگزٹ کے بعد یورپین یونین کو بھی اپنے نئے ساتھیوں کی تلاش ہے, اور ترکی کو بھی, ترکی نے اپنا جو مقصد تھا کردستان والا ایشو تھا, ترکی نے کافی حد تک اس کے اوپر قابو پا لیا اور کافی حد تک اپنے خطے میں کنٹرول کر لیا. تو اب یہ ایک نیا رجیم شروع ہوا ہے, اور جنگ کسی بھی ملک کے فائدے کے لیے نہیں ہے. تو ترکی اس وقت ایک لیڈنگ رول ادا کرنا چاہتا ہے, اور یہ بات ترکی کے مفاد میں بھی نہیں ہے کہ ترکی رشیا کے ساتھ ایک کانفلکٹ کی سچویشن میں چلتا رہے. تو میرے خیال میں یہ ایک سچویشن ہمیں نظر آ رہی ہے, اور اب اس میں مزید اضافہ ہوگا جب چائنا اس میں پارٹیسپیٹ کرے گا, کیونکہ اوور آل ہم دیکھیں تو رشیا اور چائنا ساؤتھ ایشیا میں اور سینٹرل یورپ میں, ایسٹرن یورپ میں کافی زیادہ انفلوئنس کر رہے ہیں, وہاں پہ کافی زیادہ ان کو انفلوئنس ہے, وہاں پہ کافی زیادہ ان لوگوں نے پارٹیسپیشن کی, تو یہ ریجن کافی چینج ہوتا جا رہا ہے. دوسری طرف اگر ہم دیکھتے ہیں تو سعودی عرب ٹوٹل یو ایس کیمپ میں بیٹھا ہوا ہے, ان کی پالیسیز, ان کی اسٹیٹمنٹس, ان کی باتیں جو آ رہی ہیں اس سے کلیئر ڈویژن نظر آ رہی ہے. تو ترکی ان سب حالات کو دیکھتے ہوئے ایران کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہے تاکہ وہ ایک اسٹیبلائز قسم کی وہاں پہ فورسز کو کنٹرول کر سکے, اور ترکی کا نیٹو کے ساتھ بھی اتحاد ہے, وہ اب میرا خیال زیادہ دیر نہیں چلے گا.
اچھا ڈاکٹر زبیر اقبال ایک آخری بات یہ اور فرمائیے کہ آپ مڈل ایسٹ میں نئے الائنسز دیکھ رہے ہیں؟
جی
جی, آپ کے نئے الائنسز دیکھ رہے ہیں مشرق وسطی میں؟
جی جی بالکل, یقیناً آ رہے ہیں. دیکھیے اس کی وجہ بڑی سمپل سی تھی کہ وہاں پر جو کسی کہنے سے بیلنس آف پاور بدل گیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ایرانی پوزیشن اتنی مضبوط ہو گئی ہے کہ وہاں پر ری ایلوکیشن انیویٹیبل تھی. اب اس ری ایلوکیشن کو اسٹیبلائز کرنے کے لیے ضروری یہ ہوگا کہ تیسرا ملک کوئی اس میں شامل ہو جائے. بات خار اصل میں یہ ہوئی ہے کہ جب سے امریکہ نے وہاں سے وڈرال شروع کی ہے, وہاں پر ایک ویکیوم پیدا ہو گیا تھا جو کہ ایران نے پورا کیا. اس کی وجہ سے اب ایران اور سعودی عرب کے درمیان ایک قسم کی اسٹریٹجک وار شروع ہو گئی ہے. اس اسٹریٹجک وار کو اسٹیبلائز کرنے کے لیے ضروری یہ ہوگا کہ ان دونوں ممالک کے انٹرسٹ کو دیکھا جائے اور ان کو کوآپریٹ کرنے کی کوشش کی جائے. اگر وہ کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے بیلنسز تو بدلیں گے, یقیناً ریلیشن شپ بھی بدلیں گی, لیکن اس ریجن میں اسٹیبلٹی پیدا ہو جائے گی. وہ بہت ضروری ہے کہ بیلنسز, جسے کہتے ہیں کہ انٹرسٹ بدلتے رہتے ہیں, لیکن بیلنسنگ آف دوز انٹرسٹ بہت اہم امام ہوتا ہے.
بہت شکریہ ڈاکٹر عطا رحمان صاحب, ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب, دونوں صاحبان کا بہت شکریہ. اور سامعین اس کے ساتھ ہی اب ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ہمارے آج کے پروڈیوسر تھے انجم ہیرل گل. اب اپنے میزبان قمر عباس چاپری کو آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.